أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شؤون أنفسنا. آمين يا رب العالمين. اس مدنی سورتوں کے گروپ میں یہ آخری سورت ہے کہ جس کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے. سب سے پہلی سورت سورت الحدید تھی، پھر سورت الحشر، پھر سورت الصف، پھر سورت الجمعہ، اور پانچویں سورت سورہ تغابن. یہ سورہ مبارکہ بھی قرآن حکیم کی بہت ہی جامع سورت ہے، ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم درس. اس کی ابتدائی چار آیات ایمان باللہ کے ضمن میں قرآن حکیم کا بہت اہم مقام، اس کے بعد دو آیات ہیں ایمان بالرسالت کے ضمن میں، اور ایک آیت ایمان بالآخرت کے ضمن میں. گویا کہ ایمانیات ثلاثہ کو سمو لیا گیا کل سات آیات میں. چار آیات ایمان باللہ، دو آیات ایمان بالرسالت، اور ایک آیت ایمان بالآخرت کے ضمن. بس ترجمہ شروع کرتے ہیں، اس کے دوران میں کچھ وضاحت ہوگی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس زمین و آسمان کی ہر شے. یہ پھر وہی مضارے کا صیغہ ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہیں. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ کی تسبیح کرتی رہے گی تا قیام قیامت اس زمین و آسمان کی ہر شے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے ہے اختیار، بادشاہی، حکومت اور راج. و لہ الحمد، اور کل تعریف بھی اسی کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ حمد کے اندر صرف تعریف نہیں ہے بلکہ شکر کا عنصر بھی غالب ہوئے. تعریف تو آپ کسی بھی شے کی کر دیں گے، خواہ آپ کو اس سے کوئی منفعت نہ بھی حاصل ہو رہی ہو، لیکن شکر وہی کرتے ہیں جہاں آپ نے کوئی نفع حاصل کیا ہے، آپ کو فائدہ پہنچا ہے، آپ نے استفادہ کیا ہے. لہذا وہ دعائیں جو اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے، بیت الخلاء سے آپ باہر نکلے ہیں، جو بھی نجاستیں تھیں آپ کے جسم کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سہولت کے ساتھ خارج فرما دی. اور پھر یہ کہ آپ کو ایک گونا جو ہے اطمینان اور سکون اور عافیت کا احساس ہوا. الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، یہ صرف مقام تعریف نہیں ہے بلکہ مقام شکر بھی ہے کہ کل تعریف اور کل شکر اس ذات کا ہے کہ جس نے مجھ سے اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا، خارج کر دیا. ورنہ یہی چیز اگر انسان کے جسم کے اندر اگر کہیں ریٹین کر جائیں تو کیا بیتے اس پر، آپ اس کا سوچ نہیں سکتے. وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی. تو لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے پاس اختیار ہے، اسی کی حکومت ہے اس کائنات میں، اور اسی کے لیے کل تعریف ہے، کل شکر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا. ابو جہل کا پیدا کرنے والا بھی وہی، اور ابو بکر کا پیدا کرنے والا بھی وہی. لیکن یہ کہ عجیب بات ہے، ایجب العجبیز جسے کہا جاتا ہے فارسی میں، کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے وفادار ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کے سرکش ہیں، باغی ہیں. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، حالانکہ پیدا کرنے والی تو ایک ہی ذات ہے. اس کا مشاہدہ آپ کو عام زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک بیٹا انتہائی فرما بردار، سعادت مند، والدین کے ادب اور احترام کرنے والا، اور دوسرا گستاخ، نافرمانی کرنے والا، زمین و آسمان کے فرق، حالانکہ دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں. تو والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اسی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا. لیکن یہ کیا بات ہے، ایجب العجبیز، کہ تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کو کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے باغی اور سرکش ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے وفادار ہیں، ایمان رکھتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. لیکن ایک بات پلے باندھ لو کہ خواہ کوئی شخص کافر ہو یا مومن، اللہ ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل ایمان ہی کے اعمال جو ہیں وہ اللہ نے مانیٹر کرنے ہیں، بلکہ کہ اللہ کے باغی و سرکش جو ہے ان کے اعمال بھی پوری طرح مانیٹر ہو رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا حق کے ساتھ. مختصر ترین ترجمہ کیا ہوگا؟ با مقصد تخلیق ہے. حق اس شے کو کہتے ہیں جو فی الواقع موجود ہو، اور باطل وہ ہے جو موجود نہیں، نظر آ رہی ہے، سراب ہے، ایک وہم ہے، ظن ہے، لیکن حقیقت موجود نہیں، وہ باطل ہے. اسی طرح حق وہ شے ہے کہ جس کا کوئی مقصد ہو، کوئی پرپز ہو، اور باطل وہ کہ جو بے مقصد ہے، عبث، بیکار. اور تیسرے حق وہ شے ہے کہ جو اخلاقاً واجب ہو، تمہارا اس پر یہ حق ہے، اولاد پر والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی عزت اور احترام کریں، ان کی حکم و دولی نہ کریں. تو خلق السماوات والارض بالحق، زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے وہ خاص مقصد سے کی گئی. وصورکم فاحسن صورکم، اور مقصد جو ہے امتحان ہے، سورہ ملک میں آ جائے گا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سلسلہ روز و شب یا موت اور زندگی اللہ نے جو پیدا کی ہے، موت بھی پیدا کی ہے. خلق الموت والحیات تاکہ تمہیں آزما لے، پرکھ لے، اصل شے جو ہے تو آزمائش ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، اور تمہاری صورت گری کی. فاحسن صورکم، اور کیسا عمدہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز رکھ دی ہے، جو کسی حیوان میں تو نہیں ہے. پھر سب سے بڑھ کر جو ہم نے سورہ رحمان میں پڑھا تھا، قوت گویائی عطا فرمائی، لطف. جس طرح تم اپنا معافی ضمیر جو ہے دوسروں پر واضح کر سکتے ہو اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے، اوریشن، جسے آپ کہتے ہیں شعلہ بیان، خطیب جو ہے وہ آگ لگا دیتے تھے کسی معاشرے کے اندر اپنی خطابت کے ذریعے. بھٹو صاحب کی مثال شاید آپ کو یاد آئی ہو کہ انہوں نے بھی جو شروع میں آگ لگائی تھی پورے، تو اس کی وہ اوریشن تو تھی نا، لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا اور جذباتی انداز میں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ تمام صلاحیتیں اللہ ہی نے پیدا کی، اور کیا ہی عمدہ ہیں یہ صلاحیتیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اسے بھی جانتا ہے جو شے تم چھپاتے ہو دوسروں کے نگاہوں سے، کسی اور کے نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں تو ہے. وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو اعلیٰ اعلان کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف، جو کچھ تمہارے سینے میں ہے، آرزوئیں، تمنائیں، خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. کتنی خواہشیں ہیں انسان کی کہ جو اس کی زندگی میں پوری نہیں ہو پاتی ہیں، لاب جانتا ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، دیکھیے یہاں چار آیات جو ختم ہوئی تھی ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بات کی گئی. اب آئیے ایمان برسالت کی طرف. کیا تم تب خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا تم سے پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنی کرتوتوں کی اور اپنے اعمال کی، جو ان کا قسم تھا، اس کی سزا اسی دنیا میں چکھ لی. ولہم عذاب علیم، یہ دنیا کا عذاب تو ان پر آیا ہی، لیکن اصل دردناک عذاب اللہ نے ان کے لیے آخرت میں تیار کیا ہے. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی آئے تھے ہمارے رسول بہت واضح نشانی اور معجزات لے کر. فقالوا ابشر یهدوننا، تو قوم نے کہا کہ کیا ایک شخص، ایک ہمارے جیسا انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ مضمون بڑی تفصیل سے مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے کہ سب سے بڑا اعتراض جو کرتے تھے کسی رسول پر یہ کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے اس کا بچپنا گزرا ہے، لڑکپن گزری، نوجوانی گزری، جوان ہوا، اس کے بعد اچانک دعویٰ کر دیا کہ میں تو رسول ہوں، پھر کھاتا پیتا بھی ہے، ہوائج ضروریہ سب اس کو لاحق ہیں، پھر اس کی اولاد بھی ہے، شادی بھی ہوئی ہے اس کی، اولاد جس عمل کے نتیجے میں ہوتی ہے وہ بھی اس کے موجود، تو ہم تو ایسے شخص کو رسول ماننے کو تیار ہیں. یہ تھا سب نے انکار آخرت کا وہ شعر جو یہاں بیان کیا گیا. فقالوا ابشر یهدوننا، کہ کیا ایک شخص یا ایک بشر ہمارے جیسا انسان وہ ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، لہذا انہوں نے کفر کیا، وتولوا اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان سے استغنا اختیار فرمایا، اگر انہیں رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، واستغنى اللہ، اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری تسبیح، تمہاری حمد اور تمہاری تکبیر سے جو اس کی کائنات یا اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، کوئی رتی برابر کا فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو سنائے تھے، تمہارے پہلے تمہارے میں آباد میں آنے والے انسان جنات سب کانو اتق الناس، اللہ کے متقی ترین بندے بن جائیں تب بھی اللہ کی خدائی میں، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پھر گویا کہ سارے معاملات اللہ کی بگڑ جائے گی، معاذ اللہ بگڑی سمجھ جائے گی، معاذ اللہ۔ اور اس کے برعکس اگر تمام جو ہیں کانو اشق الناس، انتہائی شقی اور بدبخت بن جائے، سب کے سب ابو جہل ابو لہب بن جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اس کی بادشاہت میں جو ہے کوئی رتی برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو غنی ہے وہ، غنی کے اس مفہوم کو اپنے سامنے رکھیے، اسے تمہاری عبادت اور تمہاری ریاضت اور تمہاری تہجد اور ذکر اذکار کی حاجت نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ تو امتحان ہے، اس نے ایک طریقہ وضع کر دیا ہے، اس طریقے پر چلو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے۔ زعم الذین کفروا ان یبعثوا، بڑا زوم ہو گیا ان کافروں کو کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ایک آیت ہے ایمان بالآخرت کے موضوع پر، قل اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے۔ دیکھیے اب یہاں ایک جلالی انداز دیکھیے، حضور سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں لازماً دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ تو وہ شے ہے جو ہونی ہے، جو حقیقت ہے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر دوبارہ زندہ کر کے تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے، ہر شے تم پر واضح کر دی جائے گی۔ وہ اعمال نامہ اس دن نصب کر لیا جائے گا جس کا ذکر ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، وموضع الکتاب، اور یہی مجرم جو ہیں بڑے سرکش اور باغی، یہ اس دن چیخ اٹھیں گے، کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اومٹ نہیں کیا، ہر شے موجود ہے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ شے اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، دیکھیے پہلی سات آیات جو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اس کو کور کر رہے ہیں بہت ہی جامعیت کے ساتھ۔ اب پر زور دعوت ہے ایمان کی، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب ان آیات میں اللہ نے اپنا تعارف بھی کروا دیا، اس سلسلہ رشد و ہدایت کیوں قائم فرمایا تھا اس کا بھی ذکر کر دیا، اور لوگوں نے جو انحراف کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی وہ بھی ذکر کر دی، اور پھر آخرت کا بھی ایمان بھی ہو گیا، اس کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ، تو آپ قدم آگے بڑھاؤ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اب دیر کس بات کی، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، مراد قرآن حکیم ہے۔ والنور الذی انزلنا، جو شے نازل ہوئی حضور پر وہ وحی ہے نا، وہی وحی متلو ہے کہ جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، وہ دن کے جو جمع کرنے کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ذلک یوم التغابن، اور وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس دنیا میں تو ہمارے نزدیک وہ شخص جیتا ہوا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، بہترین بنگلہ، ہر ماڈل کی، نئے سے نئے ماڈل کی کار، روپے پیسے کے بلبوتے پر ہر آسائش، ہر سہولت اس نے اپنے لیے مہیا کر لی، جیتا ہوا انسان ہے۔ لیکن اگر آخرت اوجھل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے کوئی تصور نہیں ہے، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اس کی عملی تفسیر بنا ہوا ہے کہ اس کی کل سعی و جہد اسی دنیا کی زندگی کے گرد گھوم رہی ہے، تو پھر آخرت میں جیتا ہوا نہیں ہے، ہارا ہوا انسان ہے۔ دنیا میں جیتا بڑا کامیاب ترین شخص تھا، لیکن آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، ذالک یوم التغابن۔ اور اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جس کو بمشکل دو وقت کی روٹی میسر آ رہی ہے، ایک کمرے پر بمشکل ایک کمرے پر مشتمل گھر جو ہے اپنے لیے کسی طرح جو ہے وہ بنا سکا، یہ وہ بھی نہیں بنا سکا، دنیا میں ناکام سمجھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ وہ ایمان پر تھا، تقویٰ پر تھا۔ حرام و حلال کی تمیز اس نے قائم رکھی ہوئی تھی، اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کی. وذالک یوم التغابن، وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اللہ والے کے جو کہیں اگر کسی سے سوال کر بیٹھے تو کوئی انہیں منہ لگانے کو تیار نہ ہو، کہیں رشتے کے لیے کسی لڑکی کا سوال کر بیٹھے تو کوئی اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ ہو. دنیاوی اعتبار سے ان کی وہ پوزیشن نہیں، جس کے لیے خود اپنے پاس نہیں ہے اتنا کھانے کو، وہ ہماری بیٹی کو کیسے کھلائے گا. عزت والوں کی مجلس میں اگر وہ کہیں بیٹھنا چاہے تو وہاں سے دھتکار دیا جائے، نکال دیا جائے. لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں ان کی وہ وقت ہوتی ہے اس تقویٰ کی بنیاد پر، بظاہر درویش ہے، کپڑے بھی اگر زیب تن ہیں تو اس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. اللہ کی نگاہ میں ان کا کیا وقت. تو ذالک یوم التغابن، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور نیک اعمال کرنے والا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کی برائیوں کو تو ہم اس سے لازماً دور کر دیں گے. ویدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اسے داخل فرمائیں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں نہریں اور چشمے رواں ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. جو ہم نے پڑھا تھا، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص بھی اس دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور آخرت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیاب. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس ناکام کون ہے؟ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا. پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، تکذیب صرف قولی ہی نہیں ہوتی، عملی تکذیب بھی ہوتی ہے. کسی شے کو ماننا، تسلیم کرنا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی کتاب ہے، عمل نہ کرنا، یا عملاً تکذیب کر رہے ہیں آپ اس حکم کی، اس کتاب کی. سورہ جمعہ میں وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، بے سمسل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بڑی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، عملی تکذیب تھی. خالدین، اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، دیکھیے اگلی آیات کے اندر، جس شخص کے دل میں ایمان گہرا اترا ہوا ہوتا ہے تو اس کی باطنی ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ جو شے بھی اس پر کچھ خارج سے وارد ہوئی ہے، کوئی حادثہ، پریشانی، کوئی خوشی، غمی، انسان ہر وقت ان کیفیتوں سے دوچار ہوتا رہتا ہے، تو اس کا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی. یا تو اس آیت کا انکار کر دیجئے جو یہاں موجود ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی شے جو تم پر واقع ہو رہی ہو وہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا عملاً اس شے کے اوپر کتنا یقین ہے، یہ تو ہر شخص کو معلوم ہے، لیکن ایمان کا تقاضا تو یہی ہے. تو گویا جو چیزیں خارج سے اس پر وارد ہو رہی ہیں وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں، لہذا راضی برضائے رب رہنا. اللہ کی طرف سے اگر کوئی امتحان ہے، کوئی آزمائش ہے، کسی تکلیف یا کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، تو راضی برضا رب رہنے کا کیا اصل حاصل یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ انسان کے اندر کوئی غم نہیں ہوگا، میرے رب کی طرف سے ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے. اور ان آزمائشوں کی چکیوں سے گزار کر، یہ چھلیوں سے گزار کر میرے مراتب بلند کر رہا ہے. حضور نے حدیث میں فرمایا، کسی شخص کو بھی جو کوئی تکلیف آتی ہے، خواہ وہ سر درد کیوں نہ ہو، بلکہ الفاظ ہیں خاص طور پر، کسی کے اندر سرگرانی، سر درد کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سویرہ گناہوں کو جھاڑتا ہے، بشرطے کہ وہ صبر سے کام لے. کہیں نالہ و شیون ہو اور شکوے ہوں اور اللہ کی جناب میں جو ہے وہ بہت ہی نامناسب الفاظ کہے جا رہے ہوں، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جی پورے ہمارے محلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو بس میں ہی نظر آیا تھا اس آزمائش کے لیے، معاذ اللہ، معاذ اللہ. اب یہ کلمہ کفر ہے کہ جو اگر کسی شخص کی زبان سے نکلتا ہے. تو ما اصاب من مصیبت، جو شے بھی اس پر خارج سے وارد ہو رہی ہے بغیر اذن رب نہیں. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص کا اللہ پر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دل کو ہدایت کے رستے پر رکھ دے گا، اس کے اندر وہ اطمینان پیدا ہوگا. اور پھر وہ نالہ شیون اور شکوہ شکایت ہے، یہ نہ کرتا تو وہ نہ ہوتا، یہ اگر معاملہ نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ واطیع اللہ واطیع الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نے اپنا رخ پھیر لیا تو اس بات کو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے، اس سے زائد کے مکلف نہیں ہیں ہمارے رسول۔ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کا سگا چچا ان پر ایمان کیوں نہیں لایا، ابو لہب، ابو طالب، یا حضرت نوح سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا اپنا سلمی بیٹا تم پر ایمان کیوں نہیں لایا۔ اتباع میں حجت کرنا فرض ہے، سمجھانے کا حق ادا کر دینا، بات کا پہنچا دینا، لیکن اس کے بعد فیصلے کا اختیار تو کسی کے پاس نہیں، خود اللہ کے رسول کے پاس نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ آیت ہم نے پڑھ لی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کو ہم نے کب سے اختیار دے دیا لوگوں کو ہدایت دینے کا، یہ تو ہدایت کا اختیار تو ہمارے پاس ہے۔ اب جو چیز اس سے صادر ہوگی، کچھ چیزیں اس پر وارد ہو رہی ہیں خارج سے، حادثہ، پریشانی، غم، خوشی، مسرت، مال و دولت کی فراوانی ہے، صحت ہے، یہ چیزیں خارج سے، جو شے اس سے صادر ہوگی وہ کیا ہے؟ وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ، کوئی شے تم سے صادر نہ ہو مگر یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے سانچے میں ڈھل کر صادر ہو، اور وہ سانچہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو اس کھلا کھلا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے عبادت میں، تو علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اسی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، دیکھیں یہ بھی ان لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا جن کے دل میں ایمان گہرا اترا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی مال اور اولاد کو بھی آزمائش سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی تو آزماتا ہے نا، روپیہ پیسہ دیا، اصل تو آزمائش ہے، اور مال کے ذمن میں تو خاص طور پر وہ حدیث، ابھی تک میرا خیال دور ترجمہ قرآن میں نے بیان نہیں کی، صحیح حدیث ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، الفاظ یہ ہیں، لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اللہ کے ہاں عدالت خدا کی مندی کی کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ باتوں کا محاسبہ نہ کر لیا جائے۔ عن عمره فیما افنا، وہ اپنی عمر اس نے کہاں گلائی، کہاں ضائع کی، میری فرما برداری میں، یا یہ کہ شیطان کا ایجنٹ بن گئے۔ وعن شبابه فیما ابلا، اور خاص طور پر جو شباب کا دور ہے جس میں آرزو، تمنا، آگے بڑھنے کا جذبہ، قوت کار، استعداد، سب کچھ ہوتا ہے، وہ اوقات کہاں لگائے تھے؟ دو سوال ہیں مال سے متعلق، ان من ازواجکم و اولادکم، اس سے اگلی آیت کیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ و عما عمل فیما علم، یہ آخری سوال ہے کہ جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا، لیکن درمیان میں دو سوال ہیں، و عم مالہ، پوچھا جائے گا اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ و فیما انفقہ، کن ذرائع سے حاصل کیا تھا اور پھر خرچ کہاں کیا، حلال پر قناعت کی تھی یا حرام میں بھی منہ مارا تھا، من این اکتسبہ، کمائی کہاں سے کی، آیا کہاں سے، کھتے تو بھر لیے لیکن کہاں سے آئے، اور حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال بھی، اس پر بھی سوال ہوگا کہ خرچ کہاں کیا تھا، اللہ تللوں میں، عیاشیوں میں، اسراف و تفضیل میں، یہی تمام چیزیں ہیں نا۔ تو مال کے بارے میں دو سوالات اس سے حدیث کے اندر، تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اہل ایمان تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو، یہ دشمنی کس حوالے سے، کہ اگر ان کی محبتوں کے اندر مبتلا ہو کر تم نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کر دیا، حرام رستوں پر چلے، ان کی دنیا بہتر بنانے کے لیے تم نے اپنی کمائی میں اضافہ جو ہے وہ حرام مال کے ذریعے کیا، تو اس سے بڑی تباہی کوئی نہیں، فاحذرہم، ان سے بچ کر رہو، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لیکن یہ کہ اگر تم انہیں معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس سے صرف نظر کیا کرو، فإن اللہ غفور رحیم، تو یہ وصاف تو اللہ کے بھی ہے نا، وہ بھی غفور و رحیم ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اگرچہ وہ حدیث صحت کے اعتبار سے اتنے معتبر نہیں ہے لیکن الفاظ بہت خوبصورت ہیں، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ایک پرتو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، وہ معاف کرنے والا تم بھی معاف کرنے والے بنو، وہ درگزر کرنے والا ہے تم بھی درگزر کرنے والے بنو، وہ دینے والا ہے تم بھی دینے والے بنو، یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی، تخلقوا باخلاق اللہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، لہذا ان سے درگزر بھی کیا کرو، گویا کہ یہاں وہ نقشہ کھینچ دیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ گھر جو ہے تمہارا میدان جنگ بنا رہے اور جو ہے لٹھیا تمہارے ہاتھ میں ہے اور سب کی سب کو بھی، بیوی کی بھی اور اولاد کی، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا تم دشمن ہو، یہ دشمنی دوسرے معنی میں کہ ان کی محبتوں میں مبتلا ہو کر اگر تم غلط رستوں پر پڑے تو یہ ہے دشمنی اصل میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں اصل فتنہ، تو اللہ عندہ اجر عظیم، جبکہ اصل اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، یہی کسوٹی ہے اصل میں، انسان کی اصل یافت اس دنیا میں ہے کیا، اس کا مال جو اس نے پس انداز کیا ہوا ہے، انویسٹ کیا ہوا ہے، اور اس کی اولاد جس کے بارے میں اسے بڑی امید ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بھی بنے گی اور دست و بازو بنے گی، جوانی میں جو ہے میرا ساتھ میرے کام میں شریک ہوگی، لیکن بسا اوقات جو ہے یہی اولاد انسان کے لیے سہانے روح بھی بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انجام سے بچائے سب کو، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے سب سے بڑا اجر، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، یہ تقوی کا میدان بہت وسیع ہے، ایک تقوی ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالیٰ ان تک رسائی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک تقوی کا میدان تمہارے سامنے ہے، آگے بڑھو جتنا آگے بڑھ سکتے ہو اللہ کی فرما برداری میں، فتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا، اللہ کا دیا ہوا ہے نا، کوئی ذہانت ہے، کوئی فہم ہے، کوئی ادراک ہے، یہ تمام چیزیں استعمال کی ہیں تم نے اور اپنے پاس مال جمع کیا ہوا، یہ اصل اللہ کی دین ہے، اس کے تم امین ہو، لہذا اس میں سے اس کاز کے لیے صرف کرو، اس مقصد کے لیے لگاؤ، اس دین کی نشر و اشاعت کرو جسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض سے تعبیر کرتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور جہاد بالمال کیا ہے، وہ بھی یہی ہے، جہاد اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، روپیہ پیسہ خرچ کرو، ومن یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، اور جو شخص بھی بخیلی سے اپنے جی کے لالے سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ ہیں جو مراد تک پہنچنے والے ہیں، انسان کی جو مانوی شخصیت ہے اس کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مال کی محبت، اور یہی وہ شے ہے جو انسان کو بخل تک لے کر جاتی ہے، جو آخری پارے کی صورت ہے نا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال جو ہے شاید اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا، اخلدا، یا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو دو قرض قرض حسن، فیضاعفہ لکم ویغفر لکم، تو وہ اسے کئی گنا کر دے گا تمہارے لیے اجر و ثواب میں، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ انتہائی قدردان بھی ہے اور بہت تحمل والا، عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، وہ ہر غیب پوشیدہ اور ہر شہادہ حاضر کا جاننے والا ہے، کوئی شے بھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، العزیز ہے، غالب ہے، بالا دست ہے، الحکیم ہے، بہت ہی صاحب حکمت ہے، سورۃ طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ ایک جوڑا جو آ رہا ہے اگلی دو سورتوں کا، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم، یہ انسان کی جو عائلی زندگی کی دو انتہاؤں کا ذکر ہے، ایک انتہا تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان عدم مناسبت ہے، میل مڑے نہیں چڑھ رہی، اختلافات ہیں، روز روز کا جھگڑا ہے، تو ہمارے دین میں ایک رستہ طلاق کا رکھ دیا گیا، یہ بجائے اس کے کہ ساری زندگی رو رو کر گزارو، ممکن ہے کہ اس خاتون کو کہ جس کو تم طلاق دو گے اللہ تعالیٰ تم سے بہتر شوہر عطا فرما دے، اور تمہیں اس خاتون سے بہتر جو ہے وہ بیوی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لہذا وہ رستہ جو ہے اس کو، اگرچہ حضور نے فرمایا دیا ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے، ہے حلال لیکن یہ کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، وہ ہے کہ آخری حد تک جسے آپ کہیے کہ اس گرہ کو بندھے رہنے کے لیے کوشش کرو، تفسیر سے سورہ نساء کے اندر وہ آیات ہم نے پڑھ لی تھی کہ جس میں اختلاف کا ذکر ہے، اور پھر یہ کہ ادھر سے بھی ایک حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، مرد کی طرف سے بھی ایک حکم ہو، عورت کی طرف سے بھی ایک حکم ہو، دونوں مل کر جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس کے باوجود اگر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ نباہ ممکن نہیں ہے تو شریعت میں رستہ ہے طلاق دے دو. تو ایک صورت وہ ہے کہ جو گویا کہ اس حوالے سے عائلی زندگی کے اس رخ کو ہائی لائٹ کر رہی ہے، اس کا نام بھی صورت الطلاق ہے. اور دوسری ہے سورہ تحریم، جس واقعے کی اس میں سورہ مبارکہ کے آغاز میں جس کا ذکر ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شے کے بارے میں یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا، جسے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ اس شے کو کیوں اپنے لیے حرام ٹھہرا رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی. تو گویا کہ ایک صورت میں اگر باہمی تعلقات اس درجے دیگرگو ہو گئے ہیں کہ گھر جو ہے وہ خانہ جنگی بن چکا ہے تو طلاق کا رستہ ہے، اور دوسرے ایسے نہ ہو کہ بیویوں کے چاؤ، ان کے چونچلے اور ان کی خواہشیں اور ان کی تمام کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بہت ہی بدقسمت ہے وہ شخص جو کسی دوسرے کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دے، اسے برباد کر دے. بہرحال یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں، دونوں کا آغاز یا ایوہ النبی کے الفاظ سے ہو رہا ہے. تو اس صورت کا آغاز ہے یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء. دیکھیں نبی جو ہے وہ تو واحد کا صیغہ نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے اذا طلقتم النساء، اے مسلمانوں جب تم طلاق دو. تو یہاں ہمارے مفسرین یہ الفاظ جو ہیں محذوف مانے ہیں، یا ایوہ النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، مفہوم یہ ہے اس لیے کہ حضور کی زندگی میں تو اپنی کسی زوجہ کے لیے طلاق کی نوبت تو نہیں آئی تھی، سب کو معلوم ہے. فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة، تو انہیں طلاق دو ان کی عدت تک کے لیے، واحصوا العدة اور عدت کو شمار رکھو. اصل میں طلاق شرعی وہ مضمون چونکہ پہلے گزر چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ طلاق جو ہے ان پیریڈز میں نہیں دینی چاہیے حیض میں نہ ہو خاتون، اور اس کے بعد پھر تین حیض یا تین مہینے کا جو ہے پیریڈ ہے کہ جس میں اگر رجوع کر لو گے تو اسے طلاق رجعی کہتے ہیں. ایک دفعہ طلاق دے دی تو رجوع کر لیا تو گویا کہ وہ تمہاری بیوی کے طور پر تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ پیریڈ گزر گیا اور رجوع نہیں کیا، رجوع سے مراد جو ہے شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہوتا ہے، اگر رجوع نہیں کیا تو اب یہاں طلاق طلاق بائن بن جائے گی. اب اس خاتون کے ساتھ جو ہے آپ کو بحیثیت شوہر آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسے الگ کر دیں اگر وہ عدت گزر جائے، طلاق رجعی اسی کو کہتے ہیں. بہرحال اب وقت نہیں ہے کہ ہمیں دو صورتیں پڑھ لی، اور میرے پاس بمشکل میرے خیال ہے کہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے بلکہ 25 منٹ باقی ہیں بمشکل. وَتَقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، اور جن عورتوں کو بھی تم طلاق دو، ابھی اگر وہ عدت کے اندر اندر ہیں، ابھی رجوع ہو سکتا ہے، تو انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو. وَلَا يَخْرُجُنَّ، اور نہ ہی وہ خود نکلیں. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں انہیں گھر سے تم نکال سکتے ہو اگر وہ کسی، جسے کہیے کہ واضح اور صریحاً جو ہے کسی فحش کام کا ارتکاب کریں. تو یہاں شوہر کو اختیار ہے کہ اس بنیاد کے اوپر کہ بے حیائی کی اور فوج کی مرتکب ہوئی ہے اسے گھر سے نکال دیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تم خود نہیں جانتے، تمہیں کوئی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد اپنا کوئی خاص حکم دونوں کے لیے، شوہر یا بیوی کے لیے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس شوہر کو جو ہے اس سے بہتر بیوی عطا فرما دے، یا اس بیوی کو اس شخص سے بہتر شوہر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نئی جو ہے وہ کیفیت پیدا کر سکتا ہے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنے اس اجل کو پہنچ جائیں، گویا کہ ابھی وہ عدت کے اندر اندر ہیں، رجوع ہو سکتا ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اچھے طریقے سے انہیں روک بھی سکتے ہو، تم رجوع کر لو. أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا یہ کہ اگر تم نے طے کر لیا ہے تو اب رجوع نہیں کر رہے تو اب طلاق بائن ہو گئی. طلاق بائن اور طلاق مغلظ میں کیا فرق ہے؟ کہ طلاق مغلظ میں آپ اس خاتون سے دوبارہ نکاح کر نہیں سکتے جب تک کہ وہ خاتون کسی اور کے نکاح میں نہ جائے اور وہاں سے طلاق ہو. اب دو دفعہ طلاق ہونے کے بعد آپ کے نکاح میں آ سکتے، جسے ہمارے ہاں عام طور پر حلالہ کہتے ہیں، حالانکہ انتہائی بدنام زمانہ لفظ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی. پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ بھئی چلو میں تو طلاق دے بیٹھا ہوں، یہ تو ہو چکا معاملہ، رجوع بھی نہیں کیا، چلیے وہ تو طلاق باہر ہے، طلاق مغلظ اگر دے دی تو پلاننگ ہو رہی ہے بھائی نکاح کر لو اس کے ساتھ، لیکن یہ کہ قریب نہ جانا اور اس کے بعد جو ہے کچھ مہینے کے بعد طلاق دے دینا، یہ جو پلاننگ کے ساتھ ہے اس پر حضور نے لعنت فرمائی، یہ نہیں، یہ تو دین کے ساتھ ایک مذاق ہے نا، بازی بازی بارش ہے بابا ہم بازی، آپس میں کوئی مذاق کرو تو بات ہے، لیکن اللہ کی شریعت کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا یہ کہ ان کو جدا کر دو تو معروف طریقے سے، وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، اور دو افراد کو جو عدل و انصاف والے ان کو اس موقع پر گواہ بنا لیا کرو. وہ کہ جب وہ تجدید نکاح اس میں بھی اختلاف ہے، وقت ہمارا اس میں لگ جائے گا، لہٰذا میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا، جس کو دیکھنی ہو اور اس میں طلاق میں زیادہ انٹرسٹ ہو جس کا، وہ جا کر گھر میں اس کی تفاصیل کا مطالعہ کر سکتا ہے کہ یہاں مراد کیا ہے. واقعی شہادت اللہ، اور جن کو گواہ تم بناؤ گے وہ گویا کہ اللہ کے لیے اب وہ گواہ بن گئے، تو شہادت کو قائم رکھو. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہی وہ بات ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اس شخص کو دائر اس بات پر کان کون دھرے گا جس میں ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو بہترین رستہ جو ہے وہ پیدا فرما دے گا. مخرج ایگزٹ جو ہوتا ہے نا، آپ کہیں شاہراہ پر جا رہے ہوں عرب ممالک میں تو ایگزٹ آتا ہے، وہاں جو ہے عربی میں مخرج بھی لکھا ہوتا ہے، وہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی ایگزٹ فراہم کر دے گا اور ان کے لیے کوئی نئی سبیل پیدا فرما دے گا. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس شخص کو جو اللہ کے تقوی پر کاربند رہتا ہے اسے وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کو کوئی گمان ہی نہیں ہے. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فہو حسبہ، تو اس کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ جس شے کا ارادہ کر لے اس کو بات کو پہنچا کر رہتا ہے، اپنے کام کا پورا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ایک خاص اندازے کے مطابق تخلیق فرمایا ہے. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ خواتین کے جو تمہاری بیویوں میں سے، من نسائکم گویا کہ بیویوں میں سے، جو اب اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ جہاں جو ہے پروڈکشن کی ایج نہیں رہتی، جسے ہم جو ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ ایام یا شروع ہو چکے ہیں. ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان عورتوں کو اگر کوئی طلاق دو گے تو اس کے لیے چونکہ اب وہ جو پیریڈز ہیں یا سائیکلز ہیں وہ تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ پھر اس کے لیے تین مہینے کا جو ہے قرآن نے ایک عدت مقرر کی، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کا عدت جو ہے وہ تین ماہ ہے. واللہ لم یحزن، اور وہ خواتین بھی کہ جن کا کوئی معاملہ ایسا ہے، ہارمونل پرابلم ہے کہ ان کے ریگولر نہیں ہے یا ہے ہی نہیں بالکل، اگرچہ وہ اس ایاد سن یاس کو نہیں پہنچی، تب بھی ان کے لیے تین مہینے کی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ہاں اگر بیوی تمہاری حاملہ تھی اور اسی حالت حمل میں اگر تم نے طلاق دے دی تو اب وہ تین مہینے نہیں ہیں، بلکہ یہاں أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک کہ وہ وضع حمل نہ ہو جائے، جو ایکسپیکٹڈ تھی، جو ولادت ہونی تھی جب ہو گئی تو اب یہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرما دیتا ہے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ ہے اللہ کا حکم جو اس نے تمہارے لیے نازل فرمایا. دیکھیے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہاں وہی انداز جو ہے دوسرے اسلوب میں ہے کہ ذالک امر اللہ انزلہ علیکم، یہ ہے اللہ کا حکم جو اس نے نازل فرمایا تمہارے لیے ہے مسلمانوں. ومن یتق اللہ، اور جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، ویعظم لہ اجرا، اور اس کو بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اصل شے جو ہے وہ تو تقوی ہے، خدا خوفی. اب یہاں چونکہ آئلی زندگی کو اصل موضوع بنایا گیا، یہاں دیکھیے چار مرتبہ تقوی کا حکم آیا. سب سے پہلی آیت میں وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا خوفی اپنے اندر پیدا کرو. دوسرا ہم نے پڑھا تھا، پھر آیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت نمبر دو میں جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد تیسری مرتبہ آیا پھر آیت نمبر چار میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے تقوی پر کارمند رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو سنوار دیتا ہے. اور پھر چوتھی مرتبہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، معلوم ہوا کہ آئلی زندگی کے اندر اگر تمہیں کوئی نکھار چاہیے، سوار چاہیے، اور ایک دوسرے آپ کہیے ایک پیار اور محبت کی فضا چاہیے، تو جب تک شوہر اور بیوی کے دل میں تقوی موجود نہیں ہوگا، گھر جو ہے وہ جنگ و جدال کا کیفیت پیش کرے گا. ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف تانے ہیں، کوئی غیبتیں ہیں، کوئی گالم گلوچ ہے، کوئی مار کٹائی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کی فرما برداری اور تقویٰ کی روش پر قائم رہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ چار مرتبہ تقویٰ کا حکم، یہ یونیک ہے۔ اس لیے کہ یہاں عائلی زندگی جو ہے، وہاں کوئی شے اگر انسان کو سیدھی کر سکتی ہے تو خدا خوفی ہے اور کوئی نہیں۔ دنیا کا کون سا قانون ہوگا جو آپ کے گھر کی چار دیواری کے اندر جا کر در اندازی کرے اور آپ کو مجرم کی حیثیت سے کھینچ کر باہر نکال دے؟ دنیا کا تو کوئی قانون نہیں ہے۔ بند کمرے کے اندر آپ کیا سلوک کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ تو وہی خدا خوفی ہے کہ جو گویا کہ اگر کوئی شے ہے تو پھر زندگی سنور سکتی ہے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور ان کو رکھو، گویا کہ متعلقہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ اس عدت کے اندر ہیں ان کو رکھو کہ جہاں تم رہتے ہو۔ معلوم ہوا کہ انہیں گھروں سے نکالنا جو کسی طرح درست نہیں ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، جب تک عدت پوری نہ ہو۔ عدت پوری ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، اختیار ہے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور نہ ہی انہیں کسی مشقت یا کسی تکلیف کے اندر مبتلا کرو کہ ان کے لیے زندگی تنگ کر دو۔ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ضیق پیدا کر دو، تنگ کر دو ان کے لیے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اب تم پر لازم ہے کہ ان پر خرچ کرو، گویا کہ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنے اس حمل سے فارغ ہو جائیں۔ اب اس دوران میں کوئی خرچے ہیں، کوئی ڈاکٹر کا معاملہ ہے، یہ وہ، اگرچہ تم نے طلاق دی ہوئی ہے لیکن چونکہ حمل میں تھی۔ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اولاد باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے، اس کی لائبلٹی ہے۔ لہذا آگے آ جائے گا کہ ولادت کے بعد اگر دودھ پلانے کا مرحلہ ہے اور وہ والدہ انکار کر دے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی اس کو، یہ تو تمہارا بچہ ہے، باپ سے کہے لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ، وہاں تو ہوتا تھا عام طور پہ۔ اور یہاں جو ہے ماں کے ساتھ چونکہ خاص تعلق ہوتا ہے بچے کا، یہاں آخر وقت تک پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ اسلام میں جسے آپ مزاج کہیں گے وہ اس کی کہ لائبلٹی وہ باپ کی ہے، اسی کے ذمے اس کا نان رقبہ بھی ہے، اسی کے اگر دودھ کا معاملہ ہے تو اس کے لیے جو بھی خرچہ ہے وہی اٹھائے گا۔ آگے آ جائے گا، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ تمہاری متعلقہ بیوی اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ تو اس بچے کو دودھ بھی پلائے، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو لازماً اس کی اجرت اس کو ادا کرو۔ دیکھیے آخری بات ہے، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور یہ جو اجرت ہے اس کے بارے میں باہمی مشورے سے طے کر لو۔ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى، لیکن یہ کہ اگر دونوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو مرد آزاد ہے اس بچے کو لے کر اور کہیں اور سے جو ہے اس کی فیڈنگ کا بندوبست کر سکتا ہے۔ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى، وہ کسی اور سے اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وہ شخص کے جو وسعت والا ہے، روپے پیسے والا ہے، اسی مناسبت سے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے کچھ تنگ رکھا ہے، چادر کم ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ بھی اتنا ہی خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے اس کو دیا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ اس ایک تنگی کے بعد یا مشقت کے بعد یا ناگوار حالات کے بعد حالات میں جو ہے بہتری پیدا فرما دے گا، عسر کے بعد یسر آ جائے گا۔ واقعی من قرية عتت عن امر ربها، دیکھیے دوسرا رکوع جو ہے اس میں بالکل دوسرا موضوع شروع ہو گیا، اگرچہ یہ مدنی صورت ہے لیکن یہ کہ یہاں اسی مکی انداز میں ان قوموں کا ذکر کہ جن کو ہلاک کیا گیا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے، عن امر ربها، جنہوں نے اپنے رب کی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، عتت سرکشی کو کہتے ہیں، اللہ کے امر کی بھی اور رسولوں کی بھی، ورسول ہی فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ جو ہے بہت برا ان کا محاسبہ کیا، عذاب آیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور وہ عذاب ہم نے ان کو پہنچایا کہ جو بہت ہی ناگوار تھا، بہت تکلیف دہ۔ فذاقت وبال امرها، تو ان قوموں نے اپنے اس اعمال اور بد کرداری کا مزہ اسی دنیا میں چکھا، وکان عاقبت امرها خسرا، اور عاقبت کے اعتبار سے تو ان کا معاملہ انتہائی تباہی اور ہلاکت والا ہوگا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا شدید عذاب تیار کیا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو۔ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، ہوش مند کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ نے تمہاری طرف یہ ذکر قرآن نازل فرمایا۔ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ، اور اس قرآن کے ساتھ رسول بھی ہیں کہ جو تم پر اللہ کی آیات، اس قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، آیات مبین، آیات اللہ مبینات، کہ جو بہت ہی واضح ہیں، بہت روشن آیات ہیں۔ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے ان آیات کے ذریعے، ان بینات کے ذریعے، ان روشن دلیلوں کے ذریعے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، من الظلمات الى النور، ظلمات اندھیروں میں سے روشنی کی طرف، یا عقائد کے اندھیرے ہیں، اعمال کے اندھیرے ہیں، بدعمالیاں ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نیک اعمال کرتا ہے، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو تو اللہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں اور چشمے روان ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، کیا ہی عمدہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جنت میں عطا فرمائے گا. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے کہ جس نے یہ سات آسمان پیدا کیے. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اسی طرح اس نے تخلیق فرمایا ہے ان آسمانوں کی طرح اس زمین کو بھی. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، اور اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو ہے وہ ہے کہ اس پوری کائنات کا کنٹرول اس کے پاس ہے اور اپنا حکم نازل فرماتا ہے ان دونوں کے مابین، آسمان اور زمین کے درمیان. وہی آتی ہے تو آسمان سے آتی ہے نا، فرشتہ لے کر آتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ کو ہر شے جو ہے اس کے علم میں، ہر شے اللہ کے علم کے احاطے کے اندر اندر ہے، کوئی شے بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تحریم. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. دیکھیے پہلی آیت جو ہے اس میں، بلکہ دو آیات، اس کے اندر ایک خاص بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت تھا اپنے تمام ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے. رات کہاں گزارنی ہے، شباشی کہاں کرنی ہے، اس کے لیے الگ الگ تعین تھا، وہ باری باری تھا. لیکن عصر اور مغرب کے درمیان کے پیریڈ میں ہر زوجہ کے پاس جا کر کوئی اس کی طبیعت پوچھ لی یا کسی شے کی ضرورت ہو تو اس کے بارے میں سوال کر لیا. تو ہوتا یہ تھا کہ حضور، اب ایک خاص دور میں ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ مستقل یہ ہوتا رہا، جو اصل میں پس منظر، جو واقعہ اس پس منظر میں اس آیہ مبارکہ میں، کہ ہوا یوں کہ حضور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، ان کے ہاں آپ کو کچھ دیر لگنے لگی. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث میں بھی انہیں کا ذکر ہے، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن. تو ان دونوں نے کہا کہ یہ حضور وہاں جو زیادہ دیر لگا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہمیں توجہ دلانی چاہیے. اور ہوتا یہ تھا کہ حضور کو وہاں دیر لگتی تھی اس لیے کہ حضرت زینب کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، لہذا اسی لیے میں آپ کو اتنے اہتمام سے سنا بھی رہا ہوں. اور وہ شہد میں حضرت زینب اس کو کچھ تیار کرتی ہوں گی یا کچھ شربت بناتی ہوں گی، اس میں کچھ دیر لگ جاتی تھی. تو ان دونوں یہ طے کیا کہ جب حضور گھر تشریف لائیں گے ہمارے حجروں میں تو تم بھی کہنا اور میں بھی کہوں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی سی ایک فلیور آ رہا ہے. یہ مغافیر اصل میں وہاں ایک پودے کا نام ہے، اور بعض اوقات شہد جو ہے، شہد کی مکھی جب شہد حاصل کرتی تھی تو مغافیر کے پودوں کا جو پھول ہے اس سے جب وہ شہد کو چوستی تھی تو اس کا ایک خاص فلیور جو بعض لوگوں کے نزدیک اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، بعضوں کو پسند ہے، تو وہ خاص قسم کا ایک فلیور یا ایک خاص ریح جس کو کہہ لیجئے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی تھی. یا بدبو کا لفظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یا صرف سویل کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہوا یہ کہ جب حضور آئے حضرت عائشہ کے پاس تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے جو ہے مغافیر کی سی اسمیل آ رہی ہے. حضرت حفصہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی کہہ دیا. اس پر پھر حضور نے بتایا کہ اصل میں وہاں جو ہے وہ کچھ یہ شہد پی لیا کرتا تھا، وہ معلوم ہوتا ہے وہ مغافیر جو ہے وہ شہد کی مکھی نے کہیں وہیں سے وہ شہد حاصل کیا اور اس کی وجہ سے وہ خاص اسمیل ہوتی ہے، لہذا آپ نے اس وقت قسم کھا لی کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ وہ شہد نہیں پیوں گا. اب یہ ہے اصل میں پس منظر میں پورا واقعہ، جیسا کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ بخاری مسلم متفق علیہ روایت ہے، تمام ہمارے مفسرین نے اس کو کوٹ کیا ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں اپنے لیے حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ پر حلال ٹھہرائی. اور شاید جیسی شے، فی شفاء للناس، تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی کے طلبگار ہیں، ان کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم. آپ سے یہ معاملہ ہوا تو ہے کہ آپ نے قسم کھا لی ہے اور اس شے کو اپنے لیے جو ہے منع کر دیا، اللہ غفور ہے رحیم ہے، معاف فرما دے گا. عام انسان اگر فرض کیجیے کہے کہ میں آئندہ یہ نہیں کھاؤں گا تو اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے؟ کسی کو کدو پسند نہیں ہے، کسی کو کریلا پسند نہیں، کسی کو بھنڈی پسند نہیں، اور وہ نہیں کھاتا تو اس کے اندر کوئی شرعی طور پر تو کوئی ایسی شے نہیں ہے جو رکاوٹ بن سکے. لیکن یہ چونکہ معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کو پوری امت کے لیے ایک مثال بننا ہے، لہذا اس واقعے کو جو ہے پھر گویا کہ ابد الآباد تک کے لیے قرآن حکیم میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ وہ کسوٹی آپ کے سامنے رہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اے نبی, یہاں مسلمانوں کے سے کہا گیا اور یہاں ظاہر ہے کہ حضور بھی مخاطب ہیں, اپنی ایسی قسموں کا جو تم نے اس طرح کھا لی ہو ان کا حلال ٹھہر کر دینا, ان کا کفارہ ادا کر دینا فرض کر دیا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, ان قسموں کو توڑ دینا یا کھول دینا اللہ نے فرض کر دیا. واللہ مولاکم, اللہ آپ کا مولا ہے سب کا اے مسلمانوں, وہ هو العلیم الحکیم, اور وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے اور کمال حکمت والا. اب یہ قسم کا کفارہ کیا ہے, کوئی شخص اگر کسی بات پر قسم کھا لے اور اس کے بعد وہ سمجھے کہ یہ بات جو ہے تقریباً ناممکن ہے میں اس پر عمل کر سکوں, تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہم پڑھ چکے, فصیام ثلاثۃ ایام, وہ تین دن کے جو ہے وہ روزے رکھے, یہ گویا کہ کفارہ بن جائے گا اس قسم کو حلال کرنے کا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور ایک اور واقعہ جو ہے اگلی آیات کے پس منظر میں ہے کہ حضور نے ایک موقع پر اپنی ایک زوجہ کو, یہاں تعین نہیں کیا گیا, ایک زوجہ کو ایک بات بتا دی اور اسے کہا کہ اسے اپنے پاس راز کے طور پر رکھو, کسی اور کو نہ بتانا. خواتین میں ہوتا بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی خواتین تو تھیں, تو ان سے وہ بات جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ پیٹ کی کچھ ہلکی ثابت تھی, انہوں نے وہ بات آگے بتا دی, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. یا تو یہ کہ کسی بات پر آپ نے قسم لے لی ہو کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کے آئندہ تم نے یہ بات نہیں کرنی, اور صرف تفصیلی طور پر کہا تھا. لیکن چونکہ نبی کی بیویوں کا معاملہ ہے لہٰذا انہیں بھی قیامت تک کے لیے مثال بننا ہے نا, لہٰذا تھوڑی سی بھی اس میں کہیں اگر اونچ نیچ ہوئی ہے تو اس کی نشاندہی کر دی گئی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور وہ واقعہ کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی چھپ کر یا بہت ہی مخفی طور پر راز کے انداز میں ایک بات بعض ازواج یہ حدیثہ اپنے ازواج میں سے ایک کو بتا دی, فلما نبأت بھی, اور اس کے بعد پھر اس زوجہ نے اس بات کو دوسری زوجہ تک پہنچا دیا, حالانکہ حضور نے منع کیا تھا. وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جتلا دی وحی کے ذریعے کہ جو شے تم نے راز کے طور پر اپنی فلاں بیوی کو کہی تھی وہ اب راز نہیں رہی بلکہ دوسری تک پہنچ چکی ہے. وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پرسش کی, ظاہر ہے کہ جس کو یہ کہا تھا کہ اس بات کو راز رکھنا اب ان سے وہ نہیں ہو سکا, وہ راز جو ہے ان سے خطا ہو گئی, اس کو افشا کر دیا, دوسری بیوی تک پہنچا دیا. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ, اور پھر جب حضور نے ان سے پرسش کی تو انہوں نے یہ کہا. اب یہاں بعض کہتے ہیں حضرت حفصہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا بعض کہتے ہیں حضرت عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ, واللہ عالم, اس کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے. فلما نبا بھی قالت من نبا کہا تھا, جب حضور نے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ بات جو ہے تم نے کیوں بتائی اس کو, تو اب انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا. اب یہ بالکل نیچرل, ایک جو ہماری عام زندگی جو ہے اس کے اندر بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ اگر اس طرح کی بات کریں تو فوراً ریفلیکس ایکشن ہوگا, وہ فوراً آپ سے پوچھے گا آپ کو کس نے بتایا. قال نبأني العليم الخبير, اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو اس ہستی نے بتایا جو الخبیر ہے, العلیم ہے, جسے ہر شے کا علم ہے, مجھے اللہ نے بتایا. ان تتوبا اللہ فقط سبق قلوبكما, اب کہا گیا ان دونوں ہی سے گویا کہ جنہیں راز دیا گیا تھا اور انہوں نے پھر اس کو راز نہیں رکھا اور پھر دوسرے تک پہنچا دیا, اور پھر اس کے اندر تھوڑا سے جسے آپ کہیے کوئی ایک ناز کا سا بھی انداز ہو گیا کہ من انبا کہا ذا, آپ کو کس نے بتایا. تو پھر یہ فرمائے گا ان تتوبا اذا اللہ, یہ جو تم نے گویا کہ جسارت کی اللہ کے رسول کے سامنے, اگر تم توبہ کر لو جو تم سے غلطی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لو, فقط سقط قلوبكما, تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں, گویا کہ اس پر تمہیں شرمندگی بھی ہے, کسی درجے میں ندامت بھی ہے, لہذا اللہ کے حضور توبہ کر لو. وہ ان تظاہر علیہ, لیکن یہ کہ اگر تم نے کوئی جتھا بندی کر لی دونوں نے مل کر ہمارے نبی کے خلاف, معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا, فإن اللہ هو مولاه, تو اس بات کو جان لو کہ اللہ ہے کہ جو ہمارے نبی کا مولا ہے, وہ جبریل اور جبیل جبریل ہیں ان کے مولا, ان کے ساتھ ہی پشت بنا, وہ صالح المؤمنین, اور اسی طرح تمام مومنین جو ہیں وہ ساتھ ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, والملائکۃ بعد ذالک ظہیر, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے کہ جو ان کی پشت بنا ہے. عسیٰ ربہ ان طلقکن نہ یبدلہ, اس بات کا امکان ہے کہ اگر اس کا رب, اس کا رب اللہ کے رسول کا رب چاہے تو تبدیل کر دے ان بیویوں کی جگہ ان بیویوں کو, اَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ, جو تم سے کہیں بہتر ہوں گی, مسلمات مؤمنات قانتات, جو مسلمات بھی ہوں گی مؤمنات ایمان والیاں, قانتات فرما برداری اختیار کرنے والیاں، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، صائحات کثرت سے نفلی روزے رکھنے والیاں، سیبات وابکارا، اور وہ بھی ہوں گی کہ جو گویا کہ جن جو شوہر آشنا ہے، اور وہ بھی کہ جو کنواری ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اگر کہیں تم نے ہمارے رسول کے خلاف جو ہے کہیں کوئی جسے آپ کہیے کہ جتھا بنا لیا، یا اس کی جو ہے کوئی چڑھائی کا معاملہ کیا جس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن یہ کہ قرآن حکیم تو ہر شے کو بالکل واضح کر دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے دل، قرآن خود کہہ رہا ہے فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، لہٰذا اب اس میں کوئی قصور نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچانے کی فکر کرو. اور یہ آگ کون سی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ، اس میں اس سے گویا کہ اس آگ کی شدت کا اندازہ کرو کہ یہ کوئلوں سے، لکڑی سے بھڑکائی نہیں جاتی بلکہ پتھروں سے، پتھروں کی آگ کے اندر کتنی تپش ہوگی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر مقرر ہیں وہ فرشتے کے جو بہت ہی تند خو ہیں، سخت دل ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اپنے رب کے جو اللہ نے انہیں حکم دیا اس کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہی کچھ ہے جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج کے دن کوئی معذرت نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، اس لیے کہ تمہیں جس شے کی جزا دی جا رہی ہے، جو سزا ہے، سل تجزون سزا اور جزا دونوں کے لیے آتا ہے، جو سزا تمہیں مل رہی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، اے ایمان اللہ کے حضور توبہ کرو، رجوع کرو، خالص توبہ کرنا، خالص پلٹنا. عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے اگر تم نے یہ ٹریک اختیار کیا کہ اللہ کے حضور توبہ کی، احساس شرمندگی، احساس ندامت اور پورے خلوص کی توبہ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل فرمائے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں وہ باغات. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے. نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے دانے طرف، یہ نور ایمان ان کے سامنے ہوگا اور نیک اعمال کا نور ان کے دانے طرف ہوگا، گویا کہ وہ اس پل صراط کا جو مشکل مرحلہ ہے اس میں ان کو بہت سہولت کے ساتھ یہ نور جو ہے انہیں اس سے نکال کر لے جائے گا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہمارے اس نور کو مکمل فرما دیں. اگر کسی کے پاس نور ایمان کچھ کم تھا یا اعمال صالحہ کا نور کچھ کم تھا، تو وہ شخص اللہ کے حضور دعا کرے گا، اے پروردگار اسی کی تکمیل فرما دے، اس کو مکمل فرما دے. وغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. انک علی کل شیء قدیر، یقین تو ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں اور منافقوں کے خلاف تو اب آپ کو جہاد کرنا ہے. واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے. یہ آپ کی شفقت اور آپ کی رحمت اور آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ سخت طرز عمل اختیار کریں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی بری جگہ ہے. اب اگلی آیات میں تین قسم کی خواتین کا ذکر ہے اور اسی پر یہ سورت ختم ہو جائے گی. پہلی مثال جو دی گئی کہ اللہ کے انتہائی فرما بردار نبی، ظاہر کے فرما برداری میں وہ تو بالکل ٹاپ پر ہوتے ہیں، ان کے گھر دو ایسے نبیوں کا ذکر ہے کہ جن کے گھر جو بیویاں تھیں وہ کافرہ تھیں. ممکن ہے کہ وہ قانوناً جو ہے کچھ ایمان لے بھی آئی ہوں، لیکن یہ کہ ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی. اس پر جو ہے وہ قرآن حکیم کے بہت سے مقامات گواہ ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہہ دیا گیا کانت من الغابرین، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. تو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ دو نبی ہیں جن کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے. وہ مثال ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہی ہمارے انتہائی صالح اور نیکوکار بندوں کے عقد میں تھی، ان کے نکاح میں تھی. فخانتاهما، لیکن انہوں نے خیانت کی، ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی. وفاداری کیا تھی؟ کہ ان کا ساتھ دیتی، اس دین کو قبول کرتی، لیکن ان کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ رہی، مشرکوں کے ساتھ رہی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کو کوئی شے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکی. وہ جو عذاب آیا تھا، وائلہ نام تھا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا، وہ بھی ہلاک ہوئی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی دونوں ہلاک ہو گئے تھے اس عذاب میں. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور ان دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیا کہ انہیں جہنم میں داخل کرو دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ. اب دیکھیے, حالانکہ نبی کی بیویاں بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہیں, اس لیے کہ مکلف ہے وہ اپنے عمل کی. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو ہے کسی بہت ہی نیک انسان کے نکاح میں ہے تو یہ سمجھے کہ جی اسی کے آڑ میں جو ہے میں بھی جنت تک پہنچ جاؤں گی, کل صراط پاس پار کر جاؤں گی, ایسی بات نہیں. بلکہ خاتون اپنی جگہ ایک آزادانہ مکلف وجود ہے, وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اپنے شوہروں کے تابع ہے کہ شوہر نیک ہے تو ان کا بھی جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی کہ دو انبیاء ہیں کہ جن کی بیویاں ان کو جہنم میں داخل کیا گیا, وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور ان دونوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ انہیں جہنم میں داخل کرو. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون, اب یہاں ایک دوسری مثال بالکل پول اپارٹ. یہاں ایک شخص جو فرعون ہے, خدائی کا دعوے دار ہے, انتہائی باغی اور سرکش, اس کی بیوی جو انتہائی عابدہ اور زاہدہ اور اللہ کا ڈر رکھنے والی حضرت آسیہ, ان کا ذکر کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے اہل ایمان کے لیے اس خاتون کا, اس بیوی کا, کہ جو فرعون کی تھی. امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اور اس نے کہا تھا اپنے رب سے, دعا کی تھی, پروردگار میرے لیے تو جنت میں ایک گھر بنا دے, ونجنی من فرعون وعملہ, اور فرعون اور اس کے بد اعمال سے مجھے کسی طرح بچا لو, یہاں سے نکال. یہاں گویا کہ عرصہ حیات میرے لیے اب تنگ ہو چکا ہے, اس کی سرکشی اور اس کی بغاوت اللہ کے خلاف, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا, یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ اس بات کا مظہر ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ پروردگار میرے لیے تو جنت میں گھر بنا دے, ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین, اور کسی طرح مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما. ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, دیکھیے پہلی مثال یہ تھی کہ جس میں بہترین ماحول ہے, نبی کا گھر, دو انبیاء کا ذکر, بہترین خادم لیکن بدترین بیوی, دونوں کو جہنم کہہ دیا گیا. دوسری طرف بدترین شوہر لیکن بہترین بیوی حضرت آسیہ, شوہر کون؟ فرعون. اور تیسری مثال یہ ہے کہ ماحول بھی بہترین, خانوادہ نبوت, اور جو عورت ہے وہ بھی انتہائی عابدہ اور زاہدہ. اس کی اگر آپ مثال دے سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات. لیکن یہ قرآن نے جو مثال دی ہے وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, اور تیسری مثال ہے مریم کی, اگرچہ ان کے شوہر تو نہیں تھے, پہلی دونوں مثال جو ہیں وہ شوہر اور بیوی کے حوالے سے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کی ہوئی تھی, ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی. وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, اور اسی طرح تیسری مثال ہے حضرت مریم کی جو عمران کی بیٹی تھی, جنہوں نے اپنی عزت و عصمت اور شرم و حیا کی حفاظت کی تھی. فنفخنا فیہ من روحنا, اور پھر ہم نے اس میں تو اپنی روح میں سے پھونکا تھا, اور یہی کلمہ کن تھا کہ جو ہے گویا کہ مظہر بنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت کا. وصدقت بکلمات ربها وکتبه, اور انہوں نے تو اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کو کی تصدیق کی تھی. وکانت من القانتین, ابھی تشریف رکھیں خدا کے لیے, آپ لوگ ایسے اٹھتے ہیں کہ جیسے انتظار میں بیٹھے ہوں کہ ابھی ختم ہوا نہیں اور فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. وصدقت بکلمات ربها وکتبه, اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی بھی اور ان کی کتابوں کی بھی. وکانت من القانتین, اور وہ انتہائی فرما برداروں میں سے تھی. یہ تین مثالیں ہیں کہ جو اس رکوع میں بیان کر دی گئی کہ بہترین ماحول, بدترین عورت, حضرت لوط, حضرت نوح اور بیویاں جہنمی. بدترین ماحول, ماحول کس کا؟ فرعون کا. بہترین خاتون حضرت آسیہ. بہترین ماحول اور بہترین خاتون حضرت مریم سلام علیہا. اب ایک ہی شک باقی رہ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ بدترین ماحول اور بدترین خاتون. اس کا ذکر آپ کو ملے گا سورہ لہب میں. خاوند کون تھا؟ ابو لہب, اور بیوی کون تھی؟ ام جمیل. ایک پوری سورت جو اس موضوع کے اوپر ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. وہ کہ یہ چار ہی پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں, جن میں سے تین کو اس سورہ مبارکہ کے اس آخری رکوع کے اندر, دوسرے رکوع کے اندر بیان کر دیا گیا, اور ایک جو کچھ ویکوم رہ گیا تھا, جو لکمنا باقی تھا, وہ پھر سورہ لہب کے اندر اس کو بیان کر دیا گیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فتولوا واستغنى الله فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصوا العدة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الله.